الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پوری کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے اور مقصود کائنات ہے. پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے تو انسان اشرف بھی بنا اور مقصود کائنات بھی بنا. اس سے انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. مگر دوسری طرف انسان کتنا مجبور محض ہے, کتنا مجبور, کتنا بے قادر کہ دنیا کا ذرہ ذرہ کا وہ محتاج ہو جاتا ہے. اناج نہ ملے تو زندہ رہنا باقی, پانی نہ ملے تو زندگی دشوار, ہوا نہ ملے تو اپنے آپ کو بچانا مشکل, سوئی نہ ملے تو کپڑے کو بچانا سلنا مشکل. گویا ایک طرف وہ اشرف بھی ہے, ایک طرف وہ مقصود کائنات بھی ہے, اور دوسری طرف انسان مجبور محض بھی ہے. اور اس کے بھی مقابل دیکھیں تو اللہ رب العزت اتنے قادر, اتنے قادر کہ پوری کائنات اور کائنات کا ہر حصہ اس کے ایک اشارے پر تیار. تو اللہ کی قدرت کتنی زیادہ اور ہماری بے بسی اور ہماری مجبوری کتنی زیادہ. تو ہم اگر اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے ارادے, اپنے اختیار اور اپنی جو تھوڑی بہت ہمارے جسم میں قدرت و طاقت ہے اس کا اگر ایوریج نکالیں, اس کا اگر تناسب نکالیں, اس کا اگر کمپیئر کریں تو کر ہی نہیں سکتے. وہاں ایسی قدرت کے ایک اشارہ ہو تو آسمان تک بن جائے, اور یہاں ایسی بے بسی کہ اگر سانس نہ ملے تو انسان مردہ. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو بنایا اور پھر انسان کے اندر دو چیزیں رکھی, ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح. انسان اپنے جسم میں بھی محتاج ہے اور اپنی روح میں بھی محتاج ہے. یوں کہیے انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے. اگر انسان اپنے جسم کا مالک ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ میں جسم کا بیمار ہوں, میں اپنے جسم کو بیمار نہیں ہونے دوں گا, مجھے ٹھنڈک نہیں لگ سکتی, مجھے بھوک نہیں لگ سکتی, مجھے زخم نہیں لگ سکتا, اس لیے کہ میں اپنے جسم کا مالک ہوں. انسان اپنی روح کا بھی مالک نہیں. انسان کے بدن میں جب روح آئی اس وقت بھی انسان کا اختیار نہیں تھا, اور انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے اس وقت بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. معلوم اس سے یہ ہوا کہ انسان اپنے جسم میں بھی اپنے جسم کا مالک نہیں, اور روح میں بھی انسان اپنے روح کا مالک نہیں ہے. پھر مالک کون؟ پورے طور پر مالک اللہ رب العزت. اور ہر پل اور ہر لمحہ ایسا مالک کہ ہم اس کے سامنے مجبور محض ہیں. اس طرح مجبور جیسے ایک جانور اس کے ناک میں نکیل لگا ہو, تو وہ جس طرح اپنے مالک کے سامنے مجبور ہوتا ہے, ہم اس سے کہیں زیادہ اللہ کے سامنے مجبور ہیں. اور جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بے بس ہوتا ہے, ہم اپنے رب کے سامنے اتنے ہی بے بس ہیں. جب ہماری بے بسی اور ہماری کمزوری اس درجہ ہے, ہماری مجبوری اس درجہ ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جسم اور یہ روح یہ دونوں اللہ کی امانت ہے, اور امانت کو اس کے امین اس کے مالک کے مطابق ہی رکھا جاتا ہے. اگر آپ کو کسی نے امین بنا دیا تو اس آپ امانت کو اس کے کہنے کے مطابق رکھیں گے, ورنہ خائن بنیں گے. انسان اپنے جسم کو اللہ کے کہنے کے خلاف یا اپنی روح کے تقاضے اس کے خلاف اگر استعمال کرتا ہے تو یہ گویا اللہ کے سامنے انسان نے امانت میں خیانت کی ہے, اور خیانت کسی کے ہاں برداشت اور گوارا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ دونوں چیزوں کو ہمیں مالک نہیں بنایا بلکہ وہ مالک ہے, تو اب ان دونوں چیزوں کا فریضہ کیا ہے؟ فریضہ اللہ نے بتا دیا کہ میرے بندے اس کا فریضہ تمہارا جسم بھی عبد بن کر رہے اور تمہاری روح میں بھی ابدیت کی شان رہے. سمجھیے اس کو کہ تیرا جسم بھی عبد بن کر رہے اور تیری روح میں بھی ابدیت کی شان رہے, اللہ کے سامنے جھکنے کی شان رہے, فرما برداری کے سامنے مٹنے کی شان رہے. تو عبد بن کر جسم میں رہے اور روح میں ابدیت کی شان ہو, اور یہ ابدیت کی شان ہمیشہ رہے اور بندہ ہمیشہ اللہ کا عبد بن کر رہے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں, اس کی دو علامت ہے. پہلی علامت زندگی میں اطاعت ہو, فرما برداری, اور دوسری علامت دوسری پہچان گناہوں سے حفاظت, چاہے گناہ کبیرہ چاہے گناہ صغیرہ. گویا جو بندہ اطاعت میں رہا, گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہا, اس نے گویا ابدیت کی شان اس نے ظاہر کر دی, اور اپنے اللہ کے سامنے گویا اس نے اظہار کر دیا کہ میرا رب آپ نے جسم اور روح کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں کہ عبد اور ابدیت کے ساتھ رہو, پروردگار ہم نے گویا اس فریضے کو پورا کر دیا, اور وہ یہ کہ ہم عبادت بھی کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے بھی رہیں. تو دو چیزیں ہوئی, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے معصیت سے بچنا. پھر ان دونوں چیزوں میں عبادت کے لیے رکاوٹ اور گناہوں کے لیے گناہوں کے راستے کا آسان کر دینا, یہ دو چیزیں ہیں. عبادت میں رکاوٹ بھی ہو جائے اور گناہ کے راستے میں بھی انسان چل پڑے, اس کے لیے دو طاقتیں ہیں, ایک کو نفس کہتے ہیں اور ایک کو شیطان کہتے ہیں. یہ نفس و شیطان یہ دو طاقتیں ہیں جو انسان کو عبادت سے روکتے ہیں یا پھر انسان کو گناہ کے راستے پر لے چلتے ہیں. اب بندہ کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں اور میں معافیت سے ہی بچوں, پھر بھی نہیں بچ پاتا, اس کی عبادت میں بھی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس سے کچھ معافیت بھی ہو جاتے ہیں, تو اب بندہ مجبور محض کیا کرے؟ اب یہ اپنے آقا اپنے خالق اپنے مالک سے پوچھتا ہے, میرے پروردگار ہمارا فریضہ تھا کہ ہم عبد بن کر رہیں, اور ابدیت کی آپ نے دو بنیادیں بنا دی کہ تمہارے اندر اطاعت ہو, اس میں بھی کمی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نماز پڑھتے ہیں مگر نماز بھی کمی ہو رہی ہے, اللہ تلاوت تو کرتے ہیں مگر تلاوت کی کیفیت بھی کمی ہو رہی ہے, اور اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مگر گناہ سے نہیں بچ پاتے بلکہ ہو گئے, تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا, میرے بندے تمہارے لیے ہم نے ایک نمونہ بنایا ہے, اور وہ نمونہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس نمونے میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں محسوس کیا میری زندگی میں کچھ کوتاہی ہوئی ہے, ایک کوتاہی ہو گئی ہے,
اس کوتاہی کے لیے آدم علیہ السلام تمہارے والد تمہارے واسطے نمونہ ہیں. اور نمونہ یہ ہے کہ دیکھو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کوتاہی کی معافی اور تلافی کے لیے اپنی معافی کی تلافی کے اپنی کمی کی تلافی اور معافی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 300 سال تک رب کریم کے سامنے استغفار کیا تھا. گویا تمہاری عبادت میں اگر کمی نظر آتی ہے یا تم سے اگر معصیت ہو جاتی ہے تو نبی کا نمونہ یہ ملا کہ تم استغفار کرو. جب تم استغفار کرو گے تو تمہاری عبادت کی کمی جو ہو گئی، نماز کی کیفیت میں جو کمی ہو گئی، خشوع خضوع میں جو کمی آ گئی، ان چیزوں کی کمی استغفار سے. اور اگر کوئی معصیت، کوئی نافرمانی، کوئی شان کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو استغفار، جیسے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور سنو میرے بندے، جب میں نے تجھے نبی کا نمونہ دے دیا تو اگر تم نے استغفار نہیں کیا، اللہ کے سامنے اعتراف قصور نہیں کیا، اپنی غلطی کا اعتراف اقرار نہیں کیا، تو پھر نمونہ دیکھو. نمونہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا تو ہم نے ان کو خلافت و نبوت عطا کر دی، ان کا درجہ ہم نے کتنا بلند کر دیا. اور اسی کے بالمقابل ابلیس کو دیکھو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ کوتاہی تھی، یہ اس کا جرم تھا کہ اس کی غلطی تھی، مگر اس نے اعتراف جرم نہیں کیا، اعتراف قصور نہیں کیا، تو وہ ابلیس بنا دیا گیا، وہ مردود بنا دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ کوتاہی اور کمی اور غفلت اور گناہوں کا ہو جانا یہ ممکن ہے، امکان ہے کہ انسان سے یہ چیزیں ہو، مگر اس کے بعد جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کے اوپر اللہ کے سامنے استغفار کریں ندامت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے ندامت کے ساتھ تو اس کی شان جب گھٹتی ہے گناہ کی بنا پر، تو استغفار کے بعد اس کی شان بلند ہوتی ہے. آدم علیہ السلام پہلے صرف آدم ہی تھے، انسان تھے، نبی نہیں تھے، مگر جب انہوں نے استغفار بڑی پابندی کے ساتھ کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے نبوت و خلافت کو ظاہر فرما دیا. اور یہاں دیکھیں، ابلیس چاہے عبادت کرتے کرتے بظاہر اوپر جا رہا تھا، مگر اعتراف قصور کی بنیاد پر کہ اپنے قصور کا اعتراف اس نے نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نگاہ میں مردود بن گیا. معلوم یہ ہوا کہ صرف کوتاہی کا ہو جانا یا گناہ کا ہو جانا یہ مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ مردود ہونے کی علامت یہ ہے، اللہ کی نگاہ میں گر جانے کی علامت یہ ہے یا علت یہ ہے کہ انسان اپنے قصور کا اللہ کے سامنے اقرار اعتراف نہ کرے. پھر سنیے، حضرت یونس علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی اور اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، نتیجہ کیا بنا؟ مچھلی کے پیٹ میں آئے، واقعہ مشہور. مگر وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور مسلسل کرتے رہے، مسلسل کرتے رہے، تو اللہ نے وہاں سے نجات بھی دی، عزت بھی عطا فرمائی، اور ایک مقام خاص پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ان کے بالمقابل بلا ممباور ایک شخص گزرا، 500 سال کا عابد انسان، مگر اس سے کوتاہی ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے وہ کر لیا جو اس کو نہ کرنا تھا، مگر اس نے جب اس گناہ کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا تب بھی اس نے اپنی غلطی کا اقرار و اعتراف نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 500 سال کی عبادت کے باوجود اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی اس کو ذلیل کیا کہ زبان باہر نکلی اور بغیر ایمان کے اس کی موت آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی میں کمی اور کوتاہی کا ہو جانا یا کسی معصیت اور کسی گناہ کا ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی کی وجہ سے شقی ہو جائے، بدبخت ہو جائے، نظر خدا سے گر جائے، ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر کوتاہی کے بعد یا گناہ کے بعد انسان اپنے رب کے سامنے اگر اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتا، یہ اقرار اعتراف نہ کرنا انسان کو مردود بنا دیتا ہے. اب سنیے، ایک طرف کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے کہا کہ عبادت بھی ہو اور عبادت میری شان کے مطابق ہو، اور گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے بچنا بھی ہو، مگر سنو، اگر تم دو چیزوں میں کبھی کبھی ناکام ہو گئے, ٹھوکر کھاتی رہے, تو مایوس مت ہو جانا, کیونکہ ہم نے اس کی تلافی کے لیے, بھرپائی کے لیے اور اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بہت اچھا سا راستہ دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اپنے آپ کے مجرم ہونے کے اقرار اور دل کے اعتراف کے ساتھ اگر استغفار کرو گے, انشاءاللہ تم نیچے نہیں رہو گے بلکہ جہاں سے اس سے کہیں اوپر چلے جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے, پروردگار کو اپنے بندے کی زبان سے, اور عام بندہ کیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اللہ رب العزت کو کلمہ استغفار کتنا پسند تھا, کتنا پسند تھا کہ پوری حیات طیبہ میں, پوری زندگی آپ اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے, حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہوئے تھے, مگر اس کے باوجود جب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت آ گیا اور آپ نے اپنے کام کو مکمل کر دیا اور پروردگار نے اس دین کے مکمل ہونے کا اشارہ بھی دے دیا, گویا جو نبی جس مقصد کے لیے آیا, ہدایت کے لیے آیا, دین کی تبلیغ کے لیے آیا, امت کو بنانے کے لیے آیا, قرآن کو پہنچانے کے لیے آیا, پورا کام ان کا جب مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اشارہ دیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اخیر میں فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کے سامنے استغفار کیجیے. حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رب کریم کی نگاہ میں کوئی افضل اور کوئی بہتر اور کوئی محبوب اور سب سے اعلیٰ اور سب سے مقدس ذات اگر کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, مگر آپ سے کہا گیا کہ آپ استغفار کی. یہ کب کہا گیا؟ اخیر وقت میں کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ اس آیت میں, اس سورہ میں اشارہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا, آپ کا کام مکمل ہو چکا, اور جو آپ کا کام مکمل ہو چکا تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ دنیا سے ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے. وہ آخر وقت میں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ استغفار کیجیے. جب آپ کو یہ حکم ہے تو ہمیں اور آپ کو تو یہ حکم بدرجہ اولا ہوگا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کمی کی, اپنی عبادتوں میں جو کمی نظر آتی ہے, مثال کے طور پر بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خشوع حضور نہیں ہوتا, نماز میں حضوری نہیں ہوتی, نماز میں کیفیت نہیں بنتی, کبھی سجدے میں رونا نہیں آتا. یہ چیزیں محمود ہیں, بہتر ہیں, مگر یہ چیزیں اگر حاصل نہ ہو تو اگر اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہماری نماز کس کام کی, کہ ہماری نماز پر کیا فائدہ, تو اللہ نے کہا نماز کے بعد اپنی ایسی نماز پر استغفار کرو گے تو ہم تم اس استغفار کی برکت سے تمہاری نماز کو ویسی بنا دیں گے جیسی تم پڑھنا چاہتے ہو. کیا پروردگار کا ہم پر آپ پر کرم ہے کہ ہم مایوس کس بات سے ہوں کہ ہماری نماز ویسی نہیں ہوتی, ہو تو ویسی ہی جیسی ہم چاہتے ہیں مگر نہیں ہو پاتی ہمارے ذہنی انتشار کی وجہ سے, خلجان کی وجہ سے, وساوس کی وجہ سے نہیں ہو پاتی. تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک دوسرا راستہ دے دیا کہ میرے بندے تم آہوزاری کے ساتھ, ندامت کے ساتھ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم وہ بنا دیں گے جیسا تم چاہتے ہو. بڑی آسان سی مثال سمجھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک جوان ادھر سے آ رہا تھا اور حضرت عمر فاروق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جوان ذرا شراب کا عادی ہے اور وہ اپنی چادر میں شراب کی بوتل چھپائے ہوا تھا. اس جوان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق ابھی پوچھیں گے اور جہاں ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل آئے گی تو ہمیں کوڑے لگیں گے. اب کوڑے لگنا الگ بات, مگر برسر عام ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے. اور رب کریم کی شان یہ ہے کہ بندوں کی رسوائی کو جلدی پسند نہیں کرتا, تو اب وہ دھیمے دھیمے چلتا بھی ہے اور رب کریم کے سامنے دل ہی دل میں اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ آج کے دن اگر آپ نے مجھے بچا دیا تو پروردگار اب میں شراب کبھی نہیں پیوں گا, اور اپنے جرم کا, اپنے گناہ کا, اپنی رسوائی کا اور اپنی معصیت کا اقرار کرتا رہا, استغفار کرتا رہا, دھیمے دھیمے چلتا رہا, اور قریب جب پہنچا تو اس نے کہا اللہ آپ قادر ہیں کہ میرے شراب کو سرکہ بنا دے. اللہ اکبر, شراب کو سرکہ بنا دے, سرکہ بنا دے, آپ قادر ہیں، اے اللہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ وہ پروردگار نے اس جوان کے قصور پر اعتراف کرنے پر، اپنی غلطی اور اپنے جرم کے اقرار و اعتراف پر، ندامت کے ساتھ اس پاک پروردگار نے اس کے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ جب وہ قریب آیا حضرت عمر فاروق کے پاس اور محسوس ہوا کہ بغل میں کچھ دبائے ہے، پوچھا کیا ہے تیرے پاس، اس نے بوتل نکالا تو بوتل میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ جب بندہ پروردگار کے سامنے سچے دل سے اقرار و اعتراف کرے تو جو اللہ شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے، اگر ہم نماز کے بعد، ذکر کے بعد، تلاوت کے بعد، عمل کے بعد اس کی کوتاہی کو اگر ہم اچھائی سے بدلنا چاہیں اور اس میں حسن پیدا کرنا چاہیں اور اسی ٹوٹے دل سے اگر استغفار کریں گے اللہ کے سامنے، تو جو اللہ شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے وہ اللہ ہمارے ذکر و تلاوت کو اعلیٰ ضرور بنا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاک پروردگار کے سامنے اگر گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو معصیت پر بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے حضور بہت ہی زیادہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ سے اگر استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت اس استغفار کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ اور گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا، گناہ کی معافی کے ساتھ پروردگار کی شان یہ ہے کہ بندے کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اتنا پسند ہے رب کریم کو کہ رب کریم کو صرف گناہ کی معافی پسند نہیں ہے، بندے نے صرف گناہ کی معافی چاہی، مگر اللہ اس کو دیتے کیا ہیں؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم من فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ میرا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم ہے، اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کر رہا ہے، اور جب اس نے اقرار کر لیا تو اللہ معاف تو کریں گے اپنی جگہ پر، مگر اور بھی نعمتیں عطا فرماتے۔ کیا کریم ہے اس پاک پروردگار کا کہ وہ اور بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ہر تنگی سے اس کو آسانی پیدا کر دیتے ہیں، ہر غم کے راہ کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پروردگار کے حضور استغفار پابندی کے ساتھ کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے اور صرف آخرت کے لیے ہے، نہیں، بلکہ یہ استغفار آخرت میں معافی کے لیے تو ہے ہی، مگر اس استغفار کی طرف کے بعد اللہ کی طرف سے دنیاوی انعامات ملتے ہیں، اور دنیاوی انعامات یہ ہیں کہ انسان کو تنگی سے، غم سے، مصیبت سے نجات ملتی ہے اور اللہ روزی میں اسے کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت حسن بصری کا واقعہ مشہور سنا ہوگا کہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا میرے گھر میں اولاد نہیں، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا پانی نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا باغیچے میں پھل نہیں آتا، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا نہر میں پانی نہیں، کہا استغفار کرو۔ کئی بندہ آیا اور دنیا کی ضرورتیں اس نے پیش کی، ہر ایک کے لیے استغفار کا حکم دیا۔ کسی نے پوچھا تو کہا میں نہیں کہتا، یہ تو رب کریم نے خود ہی بندوں سے کہا، فقل تستغفرو، میں نے کہا۔ عجیب انداز یہاں پر، اے میرے بندے میں کہہ رہا ہوں، فقل تستغفرو ربکم انہ کان غفارا۔ اللہ اکبر، جو پاک پروردگار ہماری عبادتوں کے بنانے اور اس کو عمدہ کرنے کے لیے طریقہ دے دیا ہے، وہ استغفار ہمیں اللہ کے سامنے پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے خواب دیکھا، پوچھا ابا آپ نے تو بڑے مجاہدے کی زندگی گزاری ہے اور آپ کی زندگی تو دوسروں کے واسطے نمونہ تھی، بتائیے وہاں کیا ہوا؟ کہنے کے بیٹے میں جب بھی چلتا تھا، پھرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، زیادہ تر اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہ گار ہونے کے خیال کے ساتھ استغفار کرتا تھا۔ رب کریم نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز، تیرے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ندامت کے ساتھ تم نے استغفار کیا، اسی استغفار پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ ہم دیکھیں ذرا ہماری زندگیوں میں کتنی کوتاہیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی غفلتیں ہیں، کتنے گناہ ہیں، ہماری زندگیوں میں کتنی خرابی کمی ہے، کتنی تنگی پریشانی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ کے حضور ذرا استغفار ہم ندامت کے ساتھ کریں، شرمندگی کے ساتھ کریں، رسمی طور پر ہم استغفار نہ کریں۔ جو بندہ رسمی طور پر استغفار کرتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس بات کو ہم سیکھیں اور یہ دل میں بیٹھ ہدایت دل میں لے کر جائیں کہ اب جو استغفار کریں گے تو ہم ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کریں گے. جو بندہ ندامت کے ساتھ کرتا ہے اللہ اسے کہاں پہنچاتے ہیں. زواجر نام کی کتاب ہے, اس میں بڑا عجیب سا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ علاقے کے لوگوں نے ایک غیر مسلم شخص جو بہت ظالم اور بہت جابر تھا اور وہاں اہل ایمان پر زبردست ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا, ایک موقع ایسا آیا کہ اہل ایمان نے اسے گرفتار کر لیا, اور چونکہ اس کے ظلم اور اس کی زیادتی اور اس کے دردناک تکلیف پہنچانے سے پورے انسانیت جو ہے پریشان ہو چکی تھی, تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ دوسرے دیکھنے والے آئندہ کبھی بھی ظلم و زیادتی نہ کریں. چنانچہ ایک بڑے دیگ میں اس کو پکڑ کے باندھ کے اس کو رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد پھر نیچے سے آگ لگائی. اب وہ بندہ چونکہ غیر تھا اس لیے اس نے اپنے معبودوں کو بلانا شروع کیا, مگر کسی کی طرف سے اسے کوئی مدد نہ ملی, تو اس نے اب اپنے کفر پر ندامت ظاہر کی, اپنے کفر پر اپنے شرک پر وہ نادم ہوا, اور وہ اسی دیکھ میں کہنے لگا کہ اے پروردگار, اے اہل ایمان کے اللہ, میں اپنے کفر پر اپنے شرک پر میں نادم ہوں, اور میں توبہ کرتا ہوں کفر و شرک سے, اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ, اور اپنی زندگی پر استغفر اللہ کہتا ہوں. یہ اس کا کہنا تھا ندامت کے ساتھ کہ ایک دم سے تیز ہوا آئی, اور وہ تیز ہوا آ کر اس پورے دیگ کو اٹھا کر کہیں اور لے گئی. وہ دیکھ کر نیچے کہیں اترا, وہاں لوگ جمع ہوئے, لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے, اس نے داستان بتا دی. اس کے داستان بتانے کے کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر وہاں کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ندامت اور شرمندگی کی حالت میں انسان جب مصیبتوں میں پریشانیوں میں آ جاتا ہے اور انسانی مشکلات میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرماتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت تو ہو. ہم صرف استغفار استغفر اللہ پر پڑھیں اس کا وہ فائدہ ظاہر نہیں ہوگا. دنیا کا دستور ہے, کوئی ملک, کوئی بادشاہ, کوئی حاکم کسی چیز کا اعلان کرتا ہے اور وہ اعلان کر دیتا ہے کہ کوئی فارم لے کر آؤ, ہم تمہیں فارم فل اپ کر کے لاؤ, تو ظاہر بات ہے کہ اس فارم کے اندر کوئی نہ کوئی آئی ڈی ضرور مانگا جاتا ہے. بغیر آئی ڈی کے اس زمانے میں کوئی فارم قبول نہیں ہوتا, تو دینے والا حاکم, قبول کرنے والا حاکم, انعام بانٹنے والا حاکم ہی کہتا ہے کہ آئی ڈی لے کر آؤ تو ہم لیں گے, آپ کا فارم پورے طور پہ فل اپ ہو, بھرا ہوا ہو, آئی ڈی اگر نہ ہو تو نہیں ملتا, قبول نہیں ہوتا. پروردگار کے ہاں بھی استغفار ہو, توبہ ہو, ندامت ہو, اپنے جرم کا اقرار و اعتراف ہو, مگر اس کے لیے آئی ڈی یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو, شرمندگی ہو, احساس ہو. لہذا ہم اس بات کو سوچیں کہ احساس کے ساتھ کہ اللہ ہم سے جرم ہوا, ہم سے کوتاہی ہوئی, اس جرم اور کوتاہی کی بنا پر لگتا ہے کہ مجھے یہ حالات ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, یہ مشکلات ہیں. اللہ آپ نے خود پیارے نبی کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا ہم اس کے حالات کو بدل لیں گے. اللہ میرے حالات کو بدل دیجئے, ہماری نماز کو بدل دیجئے, تو انشاءاللہ اعتراف کے ساتھ اور احساس ندامت کے ساتھ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ضرور ہماری عبادتوں کو بھی بدل دے گا اور ہمیں گناہوں سے بچائے گا. رب کریم ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, پوری کوشش کریں کہ ہمارا دھیان جمے اور ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں کہ رب کریم ہم دنیا میں نہ تھے بلکہ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی آپ ہی نے خیال کیا. اللہ جب تک ہم بولنا نہ جانتے تھے اس وقت آپ ہی نے خیال کیا. اللہ جب تک چلنا نہ جانتے تھے آپ ہی نے خیال کیا. پروردگار دنیا میں آئے تو آپ نے گھر والوں میں بھی محبت ڈال دی, ہر کوئی ہاتھوں ہاتھ دیا کرتا تھا. اللہ اگر محبت نہ ڈالتے تو ہم بھی جانوروں کی طرح پڑے ہوتے. رب کریم دنیا میں آپ نے ہمیشہ ہمارا خیال فرمایا, مگر اللہ اس کی شان تو یہ تھی کہ ہم آپ کے سامنے جھکے جھکے رہتے, اللہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہ آتا. مگر رب کریم آپ دیکھ رہے تھے, آپ ہمارے گناہوں کو سن رہے تھے, آپ کو جلال بھی آ رہا تھا, آپ کے فرشتے بھی حیرت کر رہے تھے. دیکھو نا ہر پل جو اللہ اس کی خیال کرتا ہے, اتنا بھی نہیں ہوتا کہ نافرمانی نہ کرے, اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا سجدہ کرے. مولا آپ بھی دیکھ رہے تھے, آپ کا فرشتہ بھی دیکھ رہا تھا, مگر میرے مولا
ہم سے جیسا توبہ کرنا تھا ویسی توبہ بھی نہ کر پائے. اللہ آج ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیجیے, غفلت سے بچا دیجیے, ندامت دے دیجیے, اللہ ہماری روٹی کو تنگ نہ کیجیے. رب کریم آپ کی شان تو یہ ہے کہ فرعون نے نافرمانی کی اس کو بھی روزی دیا, آباد نے نافرمانی کی اس کو بھی روزی دیا, اللہ جس نے بھی نافرمانی کی پھر بھی آپ نے اس کو روزی دیا. اللہ آپ کے روزی کی کوئی قیمت نہیں ہے, اللہ کچھ بھی ہے ہم آپ کے ماننے والے. اللہ ہماری روزی کو تنگ نہ کیجیے, روزی کے دروازے کو کھول دیجیے, روزی کے دروازے تک پہنچا دیجیے. اللہ ہماری روزی کو ہماری عذاب نہ بنائیے, اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کا غم نہ بنائیے, اللہ ہمارے دل کا سرور بنا دیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا. تو یہ ذرا ایک آدم علیہ السلام جن سے ایک لفظ سن رہے تھے, اللہ 300 سال تک سر اپنے زمین کی طرف جھکائے رکھا, سر نہیں اٹھاتے تھے. پوچھا جبرائیل نے, فرمایا کس منہ سے آج باز کی طرف سے چہرہ اٹھاؤں؟ اللہ ہم تو گناہ کر کر کے سینہ تان کے چلتے ہیں, چہرہ بنا بنا کے اوپر کی طرف چلتے ہیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. سے بات کیجیے, میں گنہگار ہوں میں اداکار ہوں, میں گنہگار ہوں میں اداکار ہوں, میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں. میری توبہ ہے توبہ. سوچیے ذرا وہ بندہ کیسا تھا, کہ شرابی تھا. اللہ آپ نے شرابی کے دل میں ایسی ندامت دے دی, ہمیں شراب سے بچایا مگر ہم ایسی ندامت پیدا نہ کر سکے. کیسی ندامت تھی کہ شراب سرکہ بن جائے. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. اللہ ہم تو سمجھتے ہیں سزا آخرت میں ملتی ہے, نہیں میرے اللہ کبھی کبھی آپ سزا دنیا میں ہی دیتے ہیں. پروردگار کبھی اولاد کو نافرمان بنا کر کے دروازے بند کر کے, کبھی مصیبت میں ڈال کر اللہ عذاب نہ دیجیے. میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ما هو اهل الخير الله ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری عبادت کو کیسے عبادت کو اپنی جگہ, گناہوں کا ڈھیر ہو گیا, گناہوں کے ڈھیر سے ڈھیر ہو گئے. ایک گناہ تباہی کے لیے کافی تھا, اللہ ایک ایک گناہ تیرے غضب کے لیے کافی تھا, اللہ ایک ایک گناہ تیری روزی کے چھیننے کے لیے کافی تھا. میرے مولا آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے رحیم ہیں, تیرے رحم کا واسطہ, تیرے کرم کا واسطہ اللہ معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے. اگر چوری بھی باہر نکلتی ہے وہ بھی روزی کی تلاش میں نکلتی ہے, صبح نکلتی ہے روزی لے کر لوٹتی ہے. اللہ آپ کے ہزاروں بندے ہزاروں جہان روزی کی تلاش میں ہے, مگر میرے مولا روزی کا دروازہ بند نظر آتا ہے. اللہ گھر لوٹتے ہیں مایوسی کے ساتھ لوٹتے ہیں. اللہ یہ مایوسی کو ختم فرما دیجیے, اللہ ختم فرما دیجیے, خوشی کے دن لا دیجیے, روزی عطا فرما دیجیے, خوشادہ روزی دے دیجیے, ماں برکت روزی دے دیجیے, ماں باپ کو دل خوش کرنے والی روزی عطا فرما دیجیے. اللہ گناہوں کے اثرات کو ختم فرما دیجیے. مولا ہمارے ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما, صداقت کے ساتھ عطا فرما. اتنی دعائیں مولا ہوئی تمام کو قبول فرما, حرمین میں جتنی دعائیں ہوئی تمام احباب کے پاس میں تو ہو قبول فرما دے جتنے آپ کے بندے تڑپ رہے ہیں اللہ کسی کی تڑپ کو دیکھ کر تمام کے حق میں قبول فرما دے اللہ بیماروں کو شفا دے دے جگر کی منفرت فرما دے اللہ ہمیں اپنا بنا دے سے محبت عطا فرما دے اپنی حفاظت عطا فرما دے نظر محبت سے دے اللہ جو آپ نے اتنا مجبور بنایا اتنا مجبور بنایا مولا سانس نہ ملے تو جان چلی جائے رکما نہ ملے تو گھٹ گھٹ کے مر جائے اللہ جو آپ اتنا مجبور بنایا اللہ مجبور کر رحم کھا جائے ہر کمزور کو دیکھ کر ہر قوی کو رحم آ جاتا ہے ہر کمزوروں کو دیکھ کر رحم کھا جائیں گے محبت عطا فرما دیں گے محبت عطا فرما دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.